الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں اہل ایمان کی چند اہم باطنی صفات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا, جس میں ذکر آیا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ وہ کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں کرتے, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس پر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوگی یا نہیں. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اہل ایمان میں شامل فرمائے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 62 سے, آیت نمبر 62 سے ارشاد ہوا ولا نکلف نفسا الا وسعها, اور ہم کسی نفس کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنا اس کی وسعت ہوا کرتی ہے. سورۃ البقرہ کی آخری آیت کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی انسان کو کسی نفس کو اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ صلاحیت اس نے ہمیں عطا کی, اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کی لمیٹیشنز کیا ہیں, کیا وہ نہیں کر سکتا کیا وہ کر سکتا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے. اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. فرمائے کہ ہم کسی نفس کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں بناتے مگر اتنا جتنا کہ اس کی وسعت ہوتی ہے. مزید ارشاد ہوا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہے, ہر ایک کا نام اعمال ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ہر ہر عمل ہر ہر قول نقل ہو رہا ہے, ہر ہر نیت اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ کل حق کے ساتھ پیش ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد کفار و مشرکین کا بیان ہوا, ارشاد ہوا کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ آخرت کے حوالے سے حق کے حوالے سے یہ توجہ نہیں کرتے بلکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. مزید فرمائے کہ ان کے اس کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں, یعنی ایک تو شرک اور کفر کی روش تو ہے ہی ہے, ساتھ ساتھ بڑے بڑے دیگر گناہ, کہیں سود خوری ہوگی کہیں شراب خوری ہوگی کہیں زنا کا معاملہ ہوگا, یہ بد اعمالیاں بھی ان میں موجود ہیں. اب یہ بیان تو ہے مشرکین کے حوالے سے, ظاہر بات ہے وہ شرک اور وہ کفر کا معاملہ مسلمانوں میں تو نہیں الحمدللہ, لیکن بد اعمالیاں تو بہرحال مسلمانوں میں موجود ہیں, کہیں سود خوری ہے کہیں رشوت خوری ہے کہیں غیبت کرنے کا معاملہ ہے کہیں زنا کی دعوتیں دی جا رہی ہیں کہیں فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہیں نمازوں کو ضائع کیا جا رہا ہے کہیں زکات کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہیں ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے کہیں خیانت کا معاملہ ہے, یہ بد اعمالیاں تو بہرحال مسلمانوں میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر آنے والی مشکلات اور مسائل چاہے وہ ظالم حکمرانوں کا مسلط کیا جانا ہو جو ہمارے ملک میں بھی یا دیگر مختلف جو آفات آیا کرتی ہیں, اکثر و بیشتر یہ ہمارے اعمال ہی کے نتائج ہوا کرتے ہیں. اللہ ہمیں رجوع ہونے اور سچی پکی توبہ کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ارشاد ہوا کہ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا عذاب میں، اذا ہم یجعرون، تو سب فریادیں کرنے لگے. ویسے تو بڑی اکڑ تھی ان میں، بڑا پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، بلکہ کہتے تھے تو مذاق کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، یہ کوئی ایسا نہیں ہونے والا. اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، اس طرح پیغمبروں کا رد کرنے والے، ان کا انکار کرنے والے، فرمائے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جو ہے وہ فریادیں کرنے لگتے ہیں. یہاں فرمائے کہ ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا. عذاب تو ان تمام نافرمانوں پر آتا ہے جو پیغمبروں کی دعوت کو رد کرے، اکثر آ جاتا ہے دنیا میں بھی، اصل تو ہے آخرت کا. لیکن خوشحال لوگوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ مختلف قسم کی آفات سے بچاؤ کا سامان یہ خوشحال لوگوں کی جیب زیادہ اجازت دیتی ہے، وہ زیادہ کر لیتے. اسی طرح یہ بڑے بڑے بدعامالیاں، ان کا اکثر آغاز حکمرانوں یا ایلیٹ کلاس کے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. غریب آدمی کو تو دو وقت کی روٹی نہیں مل پاتی، وہ فارغ کہاں ہے کہ وہ عیاشیوں کے سامان پیدا کرے اور گناہوں کے اندر زیادہ ملوث ہو. بھوکے ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن زیادہ امکانات ہیں جن کی جیب بھری بھی ہوتی ہے، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو مستیاں سوچتی ہیں اور انہیں سے پھر یہ نیچے کی طرف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یہ اوپر سے نیچے کی طرف برائیوں کا بہاؤ ہوا کرتا ہے. شادی بیاہ کو لے لیں بھائی، عظیم اکثریت ہمارے ملک کی تو وہ ہے کہ دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں مل رہی اس کو، 40-50% لوگوں سے زائد تو وہ لوگ ہیں. پھر وہ مڈل کلاس ہے جس کے لیے سی این جی کی قیمت کا بڑھ جانا، پیٹرول کی قیمت کا بڑھ جانا، بجلی کی قیمت کا بڑھ جانا کسی بم سے کم نہیں. رہی وہ 4-5% کلاس جن میں سے کچھ لوگ ہیں جو وہ شادی بیاہ کے بڑے بڑے دکھاوے اور لمبے چوڑے اہتمام کر پاتے، مگر یہ 2-4% کا یہ حرکت کرنا ایک عظیم اکثریت کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اب غریب آدمی بھی چوری کرے گا، سودی قرضہ لے گا، مگر اپنی بچی کی شادی پہ جو ہے وہ دھوم دھڑکا کرنے کی کوشش تو کرے گا. اسی طرح حکمرانوں کا ٹولہ، ایلیٹ کلاس کا ٹولہ، خوشحال لوگوں کا ٹولہ، سارے نہیں مگر کئی ایک، ان کی بات ہو رہی ہے. وہی ہے جو ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کرتا ہے، پھر میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے. وہی ہے جو مدرس ڈے، فادرس ڈے اور پھر ہیلوئین ڈے اور نہ جانے کون کون سے دنوں کے منانے کی بات کرتا ہے، بسنت کے منانے کی بات کرتا ہے. اور یوں یہ چیزیں معاشرے میں رائج ہوتی ہیں. اس لیے خاص طور پر اس طرح کے خوشحال طبقے کا ذکر ہوا جو نافرمانی پر اترتا ہے کہ ان کو پھر اپنے عذاب میں پکڑا، اس وقت فریادیں کرنے لگے. ارشاد ہوا لا تجعل اليوم، آج فریادیں نہ کرو. پہلے بڑی اکڑ تھی، کب آئے گا عذاب، عذاب لا کے دکھا دو، کوئی عذاب آنے والا نہیں، یہ بے وقوف بنایا جاتا ہے ہمیں، کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. یہ تو اللہ دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہے قیامت کی ہولناک کی تو بڑی، دنیا کا کوئی عذاب آتا ہے تو تم یہ کہنے لگ جاتے ہو ہائے ہمیں کوئی بچانے والا ہے کہ نہیں، ہے کوئی مصیبت سے نجات دلانے والا. لا تجعلوا اليوم، آج کوئی فریادیں پیش نہ کرو. انکم منا لا تنصرون، ہرگز ہمارے ہاں سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً میری آیات کی تم پر تلاوت کی جاتی تھی. اللہ کے پیغمبر آتے رہے، تمہیں دعوت دیتے رہے، اللہ کا کلام سناتے رہے. کفکم تم الا آقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڈیوں کے بر الٹے پاؤں پھر جایا کرتے تھے، تمہارے پاس اللہ کے پیغام کو سننے کا وقت نہیں تھا، پیغمبروں کی بات سننے کو تم تیار نہیں ہوتے تھے. کھیل تماشے ناچ گانے تمہیں بڑے محبوب تھے، پیغمبر اللہ کا کلام سنائے، اللہ کی آیات پیش کرے، تمہارے پاس وقت نہیں تھا اس کے لیے، الٹے پاؤں پھر گئے تم لوگ. مستکبرین بھی، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، اکڑ کرتے ہوئے، پیغمبر کی بات کو، رب کے کلام کو تم نے فراموش کیا، اپنی چودراہٹ کو تم نے پسند کیا، اپنے بڑے پن کو تم نے پسند کیا، دنیا کی عیاشی کے سامان کو تم نے پسند کیا. تہجرون، اور بےہودہ بکواس تم کرتے رہے، مذاق اڑایا پیغمبروں کا، مذاق اڑایا اللہ کے کلام کا، اور نہ جانے کیا کچھ. یہ بڑے سخت الفاظ اس مقام پر آئے. یہ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیوانہ کہا، معاذ اللہ مجنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر کہا، معاذ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب جھوٹا بھی کہا، انہوں نے ہمت نہیں تھی مگر بد کلامی کر رہا ہے، جادوگر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں یعنی جادوگر، اور مجنون کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے بدبخت کہ اللہ کو ایک یتیم ملا ہے. طائف کی گلیوں میں جب آپ گئے تو وہاں کے سرداروں کا، اللہ کو ایک یتیم ملا اپنے پیغام کے لیے؟ اللہ کو کوئی سردار نہیں ملا طائف میں اور مکہ مکرمہ میں؟ یہ ان کی انداز تھے. اور نظر بن حارث، مشہور ایک مشرک سردار، وہ گانے والیوں کو لے کر آیا، جہاں جہاں قرآن سنایا جاتا رقص و سرور کی محفلیں کو سجاتا تھا تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کریں، جس کو آج کے زمان میں فلمیں ڈرامے ناچ گانے کہہ لیں. یہ ان کی حرکتیں تھیں. تو قرآن کہہ رہے الٹے پاؤں پھر گئے، تم مذاق اڑاتے تھے میرے پیغمبر کا، اس کتاب کا، ان آیات کا، اور تم نے بےہودہ بکواسیں کرنا شروع کر دی. یہ تو ہوا مشرکین کا طرز عمل. مشرکین کا طرز عمل تو یہی ہو سکتا ہے نا, جو عقیدے کا مشرک ہے, عقیدے کا کافر, اس کی تو یہ حرکتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بارہا توجہ دلائی جاتی ہے, بارہا توجہ دلائی جاتی ہے, اور ہمیں تو جب تک جان میں جان انشاءاللہ دلاتے رہیں گے. آج مسلمانوں کا رویہ کیا ہے قرآن حکیم کے ساتھ؟ کتنے لوگوں کے پاس باقاعدہ وقت ہے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے؟ صرف جمعے کی تقریر کافی نہیں ہے اس کے لیے, رمضان شریف قاری تراوی میں سن لینا کافی نہیں, کسی مردے کے انتقال کے موقع پر جو ہے وہ تیسرے دن اور چالیسویں دن, جس کا کوئی ثبوت دین میں نہیں, یہ قرآن خوانیاں کر لے اور سمجھے کہ ہم نے قرآن کا قدا کر دیا, بچوں کو ہم نے ناظر قرآن شریف پڑھا دی, اس کے بعد یہ جا اور وہ جا, یہ کوئی قرآن کا قدا نہیں ہوتا اس سے میرے بھائی. شب و روز میں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی آیات کے مقابلے میں فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے, اب تو موبائل فون پر پوری دنیا دستیاب, انٹرنیٹ پر پوری دنیا دستیاب, سو سو ڈھائی ڈھائی سو چینل جو ہے وہ کیبل کے تار پہ دستیاب ہیں. کتنا وقت ہے لوگوں کے پاس ان کاموں کے؟ دنیا کی تعلیم 20 سال 25 سال لگاتے ہیں اس کے اوپر, کتنا وقت ہے, کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس؟ لیکن اللہ کے کلام کے لیے وہی باقاعدہ اس کے لیے ترتیب, باقاعدہ اس کے لیے اہتمام, باقاعدہ اس کے لیے محنت, باقاعدہ اس کے لیے کوشش. کتنے لوگ ہیں آج جو مسلمانوں میں سے یہ کام کر رہے ہیں؟ جمعے کا حال دیکھ لیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر کر دے, آپ تو شروع سے آگے بیٹھ جاتے ہیں. عظیم اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے؟ جمعے کی 2 رکعت کے لیے آتے ہیں, جوتی بھی ساتھ ہی رکھی ہوتی تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو جائے. کیا جمعے کا یہ مقصد ہے؟ روزانہ کی 5 نمازیں تو ویسے ہی موجود ہیں, فرض, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. جمعہ گائے کے لیے تھا, خطبہ تھا اس میں, اصل شہ خطبہ ہے جمعے کے دن, ظہر تو روزانہ ادا کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اب وہ بعض اوقات ساتھی کہتے کہ آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم تو آگے بیٹھے ہیں. بھائی ڈانٹ نہیں رہے, اظہار کر رہے ہیں اپنے اندر کے جذبات کا, تاکہ ہماری رمق تو باقی رہے نا, ہماری حس تو بیدار رہے, ہمارا آنا کم نہ ہو جائے اس میں. اور جو نہیں آ رہا اس تک بھی اللہ کرے کہ بات پہنچے کہ بھائی جمعے کو جمعہ بنانے والی شہ خطبہ ہے. عربی خطبہ میں عربی آتی نہیں, آتی ہمیں عربی؟ معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم کب سوتے ہیں؟ جمعے کے خطبے میں سوتے ہیں. کیوں؟ عربی آتی نہیں ہے. اس لیے یہاں خطبہ مختصر ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو نیند زیادہ آ جاتی ہے. ہاں عالم عرب میں جائیں گے, وہاں 20-25 منٹ کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے, لوگوں کو عربی آتی ہے الحمدللہ. تو یہاں تو بس بہت مختصر سا خطبہ, اسی لیے کہ عربی نہیں آتی, لوگ سو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کہا جا رہا ہے, اس لیے تقریر کری کی جا رہی ہے. اگر آپ کو ہمیں عربی آتی ہے تو ضرورت تھی آدھے آدھے پونے گھنٹے کی تقریر؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت, کان یقرا القرآن ویذکر الناس, قرآن پڑھتے, قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے, قرآن پڑھتے, قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے, رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ یہاں تو اللہ کا شکر ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت توفیق دی وہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ہماری حس بیدار رہے اور ہمارا شوق مزید بڑھے اللہ کے اس کلام کے ساتھ, نہ کہ فضول گوئی کے لیے تو وقت ہمارے پاس ہو, دنیا کمانے بنانے کے لیے وقت ہمارے پاس ہو, اور اس کائنات کی عظیم ترین نعمت قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے, بخاری شریف کی حدیث, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے تعلق کو قرآن سے مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا کہ کیا ان لوگوں نے اس قول یعنی اس کلام قرآن پر غور نہیں کیا, یا ان کے پاس وہ آ گیا جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہ آیا؟ صدیاں گزر گئی نا, ان کو معلوم نہیں کہ پیغمبر بھی آتے رہے, کتابیں بھی آتی رہیں, گو کہ ان کا ماننے کا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کو, مگر ان کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں. تو صدیوں کے بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 2500 سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو برسوں سے ان کے پیغمبر کوئی نہیں آیا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کسی پیغمبر کو بھی چنتا رہا انسانیت کی ہدایت کے لیے. فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ یہ ان کے انکار کرنے والے ہو رہے ہیں؟ مزید ارشاد ہوا, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنون آ گیا؟ معاذ اللہ, جنون, بات تو سوچو کیسی بات کہہ رہے ہو. یہ سیرت کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو مشرکین کی آپس کی گفتگویں نقل کی گئیں. کسی نے کہا کہ ان کو کہتے تھے یہ جادوگر ہیں, تو کسی نے پلٹ کے کہا ان کو جادوگر کہو گے, ان کے کردار کو تو دیکھو, جادوگروں کا کردار ایسا ہوتا ہے. مجلسیں ہوتی تھی نا مشرکین کی, کس طرح مخالفت کرے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے کہا ان کو کہتے ہیں ان کا جن چڑھ گیا ہے, یہ مجنون ہو گئے. تو پلٹ کے دوسرے نے کہا مجنون آدمی کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ کیا وہ صادق ہوتا ہے؟ کیا وہ امین ہوتا ہے؟
کیا ہم اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے ہیں؟ کیا اپنے فیصلے اس سے کراتے ہیں؟ یعنی ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ مخالفت کرے تو کیسے کرے، اور اس احمقانہ روش میں بہ کر کبھی کہتے جادوگر، کبھی کہتے مجنون، کبھی کہتے کچھ اور، لیکن جیسے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کرے، اور کردار اتنا عظیم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انگلی اٹھانے کی گنجائش موجود نہیں. صادق تم نے کہا، امین تم نے کہا، پیسے تم نے کرائے، امانتیں تم نے ان کے پاس رکھوائی، پھر کیسے مخالفت کرتے ہو؟ اسی پاکیزہ زندگی کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ غور کرو، 40 سال تک جس نے بندوں کے معمولی سے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، غور تو کرو، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں؟ یہ کردار کی گواہی جس کے مقابلے میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مخالفت کرے تو کیسے کریں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارشاد ہوا کہ ان کے پاس تو حق آ گیا ہے، مراد اللہ کی طرف سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے نفرت ہی رکھنے والے ہیں. مزید فرمایا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، جو کلام، جو حق، جو بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اگر وہ ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو کب کا زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. لیکن نہیں، یہ دین اس لیے نہیں آیا، یہ حق اس لیے نہیں آیا کہ یہ لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے، بلکہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس حق کے تابع کرنے کی کوشش کریں، رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرنے کی لوگ کوشش کریں. فرمایا بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کا ذکر، ان کی نصیحت دے کر آئے ہیں، مگر یہ لوگ اپنی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. ان کے متعلق بیان آ گیا نا، مشرکین کے متعلق، ان کے لیے نصیحت آئی مگر یہ اعراض کر رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ قرآن آپ کو اور مجھے بھی کہتا ہے، میں تمہارے لیے، قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب بار بار قرآن کا بیان آ رہا ہے، کیا ہم قرآن کو اس انداز سے کھولتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، میری مشکلات کا حل اس میں ہے، میرے مسائل کی وجوہات کا بیان اس قرآن میں ہے، میرے شب و روز کے معاملات کا ذکر اس قرآن میں ہے، اس امت کی بگڑی کیسے سنورے گی اس کا بیان قرآن میں ہے، مجھے اصل زندگی آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے. کیا ہم اس قرآن کو ایک زندہ کلام کے طور پر لیتے ہیں؟ ٹی وی پہ چلتی ہے، ہاں جی تلاوت چلتی ہے ٹیلی ویژن پہ صبح 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک، اس وقت ساری قوم کیا کر رہی ہوتی، سو رہی ہوتی ہے، یہ تلاوت برکت کے لیے چلا دیتے، اس کے بعد سارا دن بلا جو ہے پورا دن چلتا رہتا. اسکول میں ہاں جی وہ اسمبلی کے اندر تلاوت ہو جاتی ہے، بس ترجمہ اس کا بھی نہیں ہوتا عام طور، اس کے بعد اسلامیت پتلی سی کتاب، چھوٹی سی کتاب، پتلی سی کتاب، سب سے پتلی کتاب اسلامیت، اور پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں آ جائیں اسلام کا کوئی نام ہی نہیں وہاں پر الا ماشاء اللہ. یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، مگر نہیں، یہ آپ کی اور میرے لیے کلام ہے، یہ آپ کی اور میری کتاب ہے. ایسے ایسے لیں گے قرآن کو، اس انداز سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کہیں 2 صفحوں کے بعد، کہیں 4 صفحوں کے بعد آپ کو اور مجھے ہماری تصویر ملے گی. کبھی قرآن کہے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ہوں بھی نہ کرنا، تو پتہ چل جائے گا یہ میرا بیان، پتہ نہیں میں تو کتنا سینہ تان کر ماں باپ سے بات کرتا ہوں. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے. کبھی پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 19، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، قرآن کا اور اللہ کا حکم ہے، لگے گا میرا بیان آ رہا ہے، میں تو گڑبڑ کرتا ہوں. کبھی قرآن کہے گا سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، دیکھنا تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہے تمہارے لیے. اچھا، میں تو حرام میں ڈوب کر اللہ کو بھول گیا، تو آزمائش میں فیل ہو گیا، نقصان ہو گیا. یوں اگر پڑھیں گے نا، بخدا یہ قرآن آج کی کتاب، یہ کل کی بھی تھی، یعنی کل کے لیے بھی تھی، آج کی بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے، اور کل کے لیے رہے گی، قیامت تک یہ ہدایت کا کلام رہے. یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارے اپنے لیے. تو کہیں دو صفحات کے بعد، کہیں چند صفحات کے بعد آپ کو مجھے ہمارا مسئلہ ملے گا، یا آپ کو اور مجھے ہماری تصویر نظر آئے گی. آئینہ دیکھتے ہیں نا روزانہ، ہم سب دیکھ کے گھر سے نکلتے ہیں بھاگ، بغیر آئینہ دیکھے عام طور پر نہیں نکلتے، ورنہ گاڑی کے شیشے میں دیکھ لیں گے، موٹر سائیکل کے شیشے میں دیکھ لیں گے، یا چھوٹا سا پرس میں رکھیں گے، شیشہ دیکھتے ضرور ہیں. کیوں؟ اگر تو کوئی دھبا لگا ہے تو صاف کر لو اس سے پہلے کہ اسکول میں اگر ینگسٹرز بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، کہ کوئی میرا دوست مذاق اڑائے، آفس میں میرا باس میرا مذاق اڑائے، میرے کلیگ میرا مذاق اڑائے، ایسے ہی کرتے ہیں نا. اچھا جب آئینے میں دھبا نظر آتا ہے تو آئینے کو توڑتے ہیں کیا کہ تو نے دھبا کیوں دکھایا؟ نہیں، بلکہ اپنا دھبا صاف کر کے آئینے کو جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور اگر بڑا گھر میں تو اس کو دیکھ کے نکل جاتے ہیں. قرآن بھی آئینہ ہے. اچھا ایسا بھی ہوگا کہ کوئی دھبا نہیں لگا ہوا تو تصویر اچھی دکھا رہے ہیں، جیسی ہے ویسی دکھائے گا، اور دھبا لگا ہوگا تو بتا دے گا بھائی دھبا سیدھا کر لو پھر گھر سے باہر جاؤ. ایسا ہی ہے نا، قرآن ایک آئینہ ہے، آپ کی میری تصویر اس کے اندر موجود، اچھی بھی ہوں گی اور بری بھی ہوں گی. اچھی لگے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور بری لگے تو بھی شکر ادا کرے کہ پتا چل گیا کہ بری تصویر ہے میری، تو اصلاح کا امکان ہوگا، توفیق بھی مل جائے گی، طلب و طلب ہوگی. اللہ تعالیٰ اس قرآن سے یہ زندہ تعلق ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 72 میں، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، اے نبی کیا آپ اس سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر تو بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. ہر پیغمبر صلی اللہ نے کہلوایا، سورہ شعراء پڑھیں، کئی رسولوں کا ذکر ہے، ان اجری الا علی اللہ، ہر رسول نے فرمایا کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. پیغمبروں کی توقع صرف اللہ کی ذات سے، اعتماد صرف اللہ کی ذات پر. آج جس نے، بلکہ ہر ایک نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، میں نے آپ نے ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق دین کی دعوت کو آگے پہنچانا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہم سب کی ذمہ داری، لیکن اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اجر و ثواب کی امید صرف اللہ کی ذات سے. اے اہل حق کی نگاہ، اللہ والوں کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، بس اس جیب کے پیچھے دل ہوتا ہے. عام طور پر الٹا آتے جیب بنواتے نا، اس جیب کے پیچھے جو دل ہے اس پر نگاہ ہوتی ہے کہ اس دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اس دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے. ذرا سا فرق ہے، اگر جیبوں پہ نگاہ ہوگی تو بربادی ہے، اور دلوں پر نگاہ ہوگی تو یہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، اے علی رضی اللہ عنہ، اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کی راہ پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بہت بڑی دولت، جیسے آج کل کی پجیرو ہو، چھوٹی والی نہیں بڑی والی، پتہ نہیں کتنے لاکھ کی آتی ہوگی، 100 پجیرو ایک طرف، اور ایک شخص تمہاری وجہ سے ہدایت کی راہ پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے. تو دلوں پر نگاہ ہو، جیسے ہمدردی کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کی آگ میں، اس کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو، اور میرا معاملہ کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اجر اللہ سے مطلوب ہو، بندوں سے نہیں. اللہ ہمیں اس طرح ہمدردی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی بھی، اپنے آپ سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے، ہم اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کی بھی فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہم خود دین سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ وہ خیر الرازقین، اور وہ اللہ بہترین رزق و عطا فرمانے والا ہے. مزید ارشاد ہوا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. قرآن بھی ہم تک پہنچا تو کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا صحیح تعارف بھی ملا تو کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ایمان کی دولت ہم تک پہنچی تو کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف ان لوگوں کو رہنمائی فرمانے والے ہیں. مزید ارشاد ہوا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ارشاد ہوا، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان پر تکلیف آئی ہے وہ دور کر دیں تب بھی وہ سرکشی پر اڑے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا، جیسے کہ مشرکین مکہ پر بھی قحط کا دور آیا، 7 سال تک بڑی سختیاں ان پر رہیں، یہ رسول اللہ سے دعائیں کرانے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دور کر دیا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے مان کر نہ دیا، پھر بھی گمراہی کے اندر پڑے رہے، اڑے رہے اپنی سرکشی پر۔ یہ ان کی روش کا معاملہ بار بار قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر ان لوگوں نے نہ عاجزی کی نہ وہ گڑ گڑائے۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں، ولو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، جس سے قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجتے رہیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹے اللہ کی طرف۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 93 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو بھیجا، تو وہاں کے لوگوں کو ہم نے بالبعثائی، ہم نے سختیوں میں و تکالیف میں پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ سختیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج امت کا حال کیا ہے، اس پاکستانی قوم کا حال کیا ہے، مشکلات در مشکلات، سختیاں در سختیاں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی طوفانی بارشیں، کبھی ظالم حکمرانوں کا مسلط کیا جانا، کبھی بیرونی حکمرانوں اور آقاؤں کا مسلط کیا جانا، مگر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہو رہا۔ گھر میں 100 چینلز لگا کے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ ہم خود لگاتے ہیں، میڈیا تو لگا ہوا ہے، جن کو کروڑوں روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں بے حیائی فحاشی کو پروموٹ کر کے غیرت ایمانی کو نکالنے کے لیے۔ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے، کوئی کافروں کا، مشرکوں کا، اللہ کے باغیوں کا کلچر پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں کے فنڈز دیے جاتے ہیں میڈیا والوں، وہ دکھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور غیرت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ غیرت کا جنازہ نکل رہا۔ آج نوجوان لڑکیاں جس حلیے کے اندر پھرتی ہیں، اللہ اکبر، سرے منہ فرق دکھائی نہیں دیتا ایک ہندو لڑکی میں، ایک مسلمان لڑکی میں، جو کچھ شادی بیاہ پر ہمارے یہاں ہوتا ہے سرے منہ کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا ایک ہندو گھرانے میں ہونے والی شادی میں، ایک مسلمان گھرانے میں ہونے والی شادی میں، الا یہ کہ وہاں جنتر منتر پڑے جاتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب سے نایات پڑھ کے دعا کرا دیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تختے میں سونے کو تیار نہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے حضور رونے کو تیار نہیں، گڑ گڑانے کو تیار نہیں، مانگنے کو، معافی مانگنے کو ہم تیار نہیں، اپنے حالات کو درست کرنے کو تیار نہیں، تو کیسے ہی حالات بدلیں گے؟ قرآن نے فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے۔ یہ مضمون بارہا بیان ہوا اور جب بھی مواقع آئیں گے بیان ہوتا رہے گا۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں، ہم اللہ کے ساتھ پرخلوص نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ خلوص رکھتے معاذ اللہ، ہم اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ سیاست دانوں سے، قائدین سے، لیڈروں سے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ سو کال خلوص رکھنے کا دعویٰ کرتے، مگر ہم اللہ کے ساتھ خلوص نہیں رکھتے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ خلوص نہیں رکھتے، ہم کسی اور کے ہو سکتے ہیں کیا؟ جو اللہ کا نہ ہو، اللہ کی نہ مانے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی اور کے ساتھ کیا خلوص رکھے؟ آج چند ٹکے مل رہے ہیں، کل نہیں ملیں گے تو بھاگ جائے۔ یہ ہے اس وقت ہمارا اصل مسئلہ، اللہ کے ساتھ ہم صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ہماری روش صحیح نہیں، ہم اپنی انفرادی زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے تیار نہیں، تو حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ ہم خود بدل نہیں چاہتے، ہم خود بدلنا نہیں چاہتے تو حالات کیسے بدلیں گے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے۔ اللہ ہمیں توبہ کی، استغفار کی، رجوع ہونے کی، ہمارے معاملات کو درست کرنے کی انفراد اجتماعی سطح پر توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر انہوں نے عاجزی نہ کی نہ وہ گڑگڑائے، یہاں تک کہ جب ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے گئے اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں، اب تو ہم برباد ہی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بربادی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا، قدرتوں کا بیان اگلی آیات میں. فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں سماعت یعنی کان عطا کیے، بصارت یعنی آنکھیں تمہیں عطا فرمائی، افئدہ یہ دل و دماغ کی صلاحیت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو.